تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بعد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده خیرا جعل له باعثا من قلبه. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں ایک نصیحت کرنے والا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں جو اس کو نیکی کی ترغیب دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یعنی اس کو واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود دل میں اس کے اچھی باتیں آتی رہتی ہیں اور نیکی کا کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور برائی کے سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جو دل عطا فرمایا، یہ دل یہ ایک ذریعہ ہے دل میں احساسات پیدا ہونے کا اور مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے داعیے اور محرکات اس دل میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے داعیے ہوتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور برے داعیے یا تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا انسان کے نفس امارہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی دونوں قسم کے داعیے عطا فرماتے ہیں. قرآن شریف میں فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، شکر کرنے کا بھی اور ناشکری اور کفر کا بھی. وہدیناہ النجدین، قرآن شریف میں فرمایا کہ دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ بھی پیدا کر دیا اور تقوا کا نیکی کا داعیہ بھی پیدا فرما دیا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر انسان اس نیکی کے داعیے کی آواز پر لبیک کہتا رہے اور اس کے اوپر عمل کرتا رہے اور برائی کے داعیے کو دباتا رہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس داعیے کو اتنا قوی کر دیتے ہیں یہ گناہ اور نافرمانی کے دائیے اور اس کے خیالات مغلوب ہو جاتے ہیں, دب جاتے ہیں, ختم تو نہیں ہوتے. یاد رکھیے, گناہ کا دائیہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بالکل ختم ہو جائے, فنا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, لیکن دب جاتے ہیں, مغلوب ہو جاتے ہیں. اور اللہ بچائے اگر کوئی شخص نیکی کے دائیے کو دباتا رہے دباتا رہے, دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نیکی کرنے کا لیکن دبا رہا ہے, گناہ سے بچنے کا دائیہ پیدا ہو رہا ہے مگر دبا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے, کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے, نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جائے, اللہ بچائے, تو پھر نیکی کا دائیہ مغلوب ہو جاتا ہے. پھر نیکی کا احساس اور تقوی کا احساس, گناہ سے بچنے کا احساس نہیں ہوتا, غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ ہونی, اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ دل پر زنگ لگ جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے, اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو یہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں, لگتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں اور زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اس موقع پر انسان کی تمیز مٹ جاتی ہے, اچھائی برائی کا احساس مٹ جاتا ہے, برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں اور الٹا اس کو اچھا ثابت کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اللہ بچائے, یہ ایسا خطرناک مرحلہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہدایت حاصل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب کبھی دل میں کسی نیکی کا دائیہ پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کر گزرے, اس پر عمل کر لے فوراً جتنا جلدی ہو سکے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے ضرور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دل میں جب کبھی کسی اچھے کام کا تقاضا یا دائیہ دل میں پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں وارد, یعنی دل پر یہ چیز وارد ہوئی. یہ وارد جو ہوتا ہے, یعنی دل میں کسی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا, خیال آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اس مہمان کی اگر خاطر مدارات کرو گے, اس کی قدر کرو گے تو یہ بار بار آئے گا. آج تمہیں ایک نیکی کی طرف لے گیا, کل دوسری نیکی کی طرف لے جائے گا. اور اگر تم نے اس کی خاطر نہ کی, جھڑک دیا, خیال آیا تھا لیکن اس پر عمل نہ کیا, تو پھر یہ آنا چھوڑ دے گا. پھر یہ مہمان جو ہے یہ بڑا غیرت والا ہے, جب اس کی ناقدری کی جائے گی تو یہ پھر آنا چھوڑ دے گا, کم آئے گا اور پھر ہاتھ رفتہ رفتہ آتے آتے ختم ہو, آنا ہی ختم کر دے گا. الحمد للہ, غلط مثال دی کہ مثلاً آپ پانی پی رہے ہیں, دل میں خیال آیا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بیٹھ کر پئیں, اور یہ سنت تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے پئیں, اور یہ سنت تھی کہ تین سانس میں پئیں, اور یہ سنت تھی کہ الحمدللہ کہہ کر پئیں, تو آپ کہیں آخر میں یہ دل میں خیال آیا کہ بھائی میں ان سنتوں پر عمل کروں. اگر آپ نے اس خیال پر عمل کر لیا جو بیٹھ گئے اور بسم اللہ پڑھا اور تین سانس میں پیا اور الحمدللہ کہا, تو انشاءاللہ یہ وارث جو آپ کے پاس آیا تھا مہمان, اس کی آپ نے خاطر کر لی. آج اس نے آپ سے تین سنتوں پر عمل کرایا, کل کو وہ کسی اور سنت پر اسی طریقے سے عمل کرائے گا. اور یہ معمولی بات نہ سمجھیے کہ یہ سنت پر عمل یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے حضرت صاحب سے تو فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت آدمی کسی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر سنت پر عمل کرنے سے اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرے گا. تو تم نے جس وقت ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی اتباع سنت کی نیت سے عمل کر لیا, اس وقت تم اللہ جل جلالہ کے محبوب بن گئے. یحببکم اللہ کا مزاج. تو اس واسطے یہ جو تمہیں اس نے دل میں خیال آیا تھا اور اس نے سنت پر عمل کرا لیا, انشاءاللہ آئندہ اور کرائے گا اور نیکیوں کے تمہارے دفتر میں اضافہ کرتا رہے گا یہ وائز جو تمہارے دل کے اندر آیا ہے. لیکن اگر تم نے جھڑک دیا, ارے بھائی کیا ہے, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے, سنت ہی تو تھا, کوئی فرض واجب تو نہیں تھا, نہیں کریں گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا, چھوڑ دیا تم نے, تو ناقدری ہو گئی اس مہمان کی, اس کے خاطر نہ ہوئی. تو اب وہ پھر ایک آدھ مرتبہ اور آئے گا, دو چار مرتبہ آئے گا, اور تم اسی طرح اس کو خاطر میں نہیں لاؤ گے, اس کے خاطر مدارات نہیں کرو گے, تو پھر آنا چھوڑ ہی دے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آنا چھوڑنے کے معنی یہ ہو گئے کہ تم نے گویا سنتوں کی, نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت ہی مٹ گئی دل سے. الحمد للہ کہ سنت بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف لپکنا چاہیے, جس کو حاصل کرنا چاہیے, اس کا اہتمام ہی ختم ہو جائے. اور پھر پل پر تاریکی کا تسلط ہو جائے گا, کیونکہ سنت ہے نور, روشنی, ہدایت. اور جب سنت کا اہتمام ختم ہو گیا تو اللہ بتائے ظلمت ہی ظلمت آئے گی, تاریکی آئے گی. اور جب تاریکی آ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برائیاں بھی اچھائی معلوم ہوں گی, عیب بھی ہنر نظر آئیں گے, گناہ کے کام بالکل معمولی چیز معلوم ہوں گے. گناہ کے اوپر اقدام کرے گا انسان اور اس کے دل میں کوئی ملامت بھی پیدا نہیں ہوگی کہ میں نے گناہ کام کیا. الحمد للہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, ظاہر ہے کہ معصوم تو ہوتے نہیں, معصوم تو صرف انبیاء کرام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, لہذا کتنا ہی نیک ہو انسان, کچھ نہ کچھ گناہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ان کے دل پر اس گناہ کا اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا, پہاڑ رکھ دیا, اتنا بوجھ ہوتا ہے, اتنا صدمہ دل کی طرف سے, اتنی ملامت کہ آدمی کو پہاڑ اپنے سر پر رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے دل پر. اور اللہ بچائے جو گناہوں میں پھنس گیا اور اس کا عادی بن گیا, گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہا, تو اس کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی, ایک منٹ اڑا دیا. اگر دل میں خیال آیا بھی کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو بس مکھی کی طرح اڑا کے بارے ہو. الحمد للہ تو یہ صورت پیدا ہوتی ہے اس وقت جبکہ دل میں جو اللہ نے وائز پیدا کیا ہے, جس کا حدیث میں یہاں پر ذکر ہے, دل میں جو وائز پیدا فرمایا ہے جو تمہیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے, ایک تقاضا دل میں پیدا ہوا کسی گناہ کا, نگاہ کا فرض کر لو, آنکھ کا گناہ کرنے کا دل میں تقاضا پیدا ہوا, دل میں جذبہ آیا کہ یہ آنکھ کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرے, ساتھ ہی اگر مومن ہے تو دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ بھائی یہ بری بات ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے. یہ خیال ایک مومن کو آئے گا. اب ان دونوں خیالوں کے درمیان کشمکش ہے, دونوں کے درمیان کشتی ہے, کون سا خیال غالب آ جائے اور کس دائرے پر انسان عمل کر لے, یہی امتحان ہے اس دنیا کے اندر. اس امتحان میں اگر کسی وقت ایک انسان جو ہے وہ ڈٹ گیا کہ نہیں جو میرے دل کا وائز اللہ نے میرے دل میں پیدا کیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو اس نے روک لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں وائز پیدا کیا ہے اس کی بات مان کر میں گناہ سے بچ جاتا ہوں روک لیتا ہوں اپنی تو انشاءاللہ یہ مہمان تقویت پائے گا دوسری مرتبہ جب داعیہ پیدا ہوگا پھر یہ تمہیں روکے گا اور پھر ہوگا پھر روکے گا لیکن اگر تم نے اس کو جھڑک دیا اور گناہ کے داعیے کو غالب کر لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اس کو شکست دے دی اور شیطانی خیال کو فتح دے دی. اب وہ خیال تمہارے پاس آنا کم ہو جائے گا. اور یہ آپ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے یہ کبھی کبھی بڑے جس وقت کام کی بات حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی یاد آ گئی بڑی کام کی بات ہے ہم سب کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو شیطان یوں بہکاتا ہے کہ کسی گناہ کے کرنے کے اوپر اس طرح آمادہ کرتا ہے کہ چلو میاں ایک مرتبہ کر ہی لوں تاکہ دل میں حسرت نہ رہے اور ایک مرتبہ کر کے اپنا جو دل کا جذبہ ہے وہ ایک مرتبہ ٹھنڈا کر لوں, بس ایک مرتبہ کروں گا اب چھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ کرنے سے میرے دل کا یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور تسکین اس کو ہو جائے گی اور حسرت باقی نہیں رہے گی کہ بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا تھا تو چلو کر گزرو, بعد میں رک جائیں گے توبہ کر لیں گے اور توبہ کر کے پھر چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے, لیکن ایک مرتبہ ذرا اس گناہ کی لذت سے آشنا تو ہو جاؤں. بعض اوقات یہ دھوکہ دیتا ہے شیطان, لیکن یاد رکھو یہ بڑا ہی باریک دھوکہ ہے جس میں بڑے بڑے اللہ بچائے شکار ہو گئے شیطان کے خیال کے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم نے گناہ نہیں کیا اس وقت تک اس گناہ کی جرأت دل میں پیدا نہیں ہوئی. ایک مرتبہ تم نے جرأت کر کے وہ گناہ کر لیا تو اب وہ جو ایک بیچ میں حجاب تھا وہ حجاب تم نے خود دور کر دیا علیہ باللہ, اور جب وہ حجاب دور کر دیا تو اب اس گناہ کا یا گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی ایک آدھ مرتبہ سے تسکین نہیں ہوتی, اس کو وہ تو اور زیادہ آگ بھڑکے گی اور زیادہ بھڑکے گی. اس واسطے کہ گناہ جو انسان کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ لذت کی خاطر. اور یہ لذت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ کرنی بس چھٹی ہو گئی, بلکہ ایک مرتبہ کرو گے تو اب اس لذت سے آشنا تو ہو گیا دل, اب بعد میں جب وہ لذت نہیں رہے گی تو وہ دوبارہ تمہیں وہ یاد آئے گی وہ لذت, اور اس کے یاد آنے سے اس کا داعیہ اور ذرا قوی ہوگا, وہ خواہش اور بڑھکے گی اور اس کے نتیجے میں دوبارہ کرائے گی تم سے اور پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس واسطے اس شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہ پڑے کہ آپ چلو ایک مرتبہ حسرت نکال لو. تجربہ ہے یہ کہ اس طرح حسرت نکالنے سے کبھی نہیں نکلتی اور کبھی داعیہ کمزور نہیں پڑتا, اور زیادہ قوت پکڑ جاتا ہے اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے اور انسان کو اللہ بچائے پھر رفتہ رفتہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور جو برائی دل میں ایک بیٹھی ہوئی تھی وہ برائی ختم ہو جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے. لہذا کبھی اس دھوکے میں نہ آئے کہ چلو ایک مرتبہ کر گزرو. یہ حضرت حکیم الامہ قضی اللہ تعالیٰ فرضہ نے یہ اپنے بہت سے مواعظ میں یہ بات ارشاد فرمائی اور درحقیقت محفوظ ہے اسی کہ اللہ نے جو وائز تمہارے دل میں پیدا کیا ہے جب تم نے اس کو ٹھکرا دیا بس یہ پش ڈال دیا اس کی بات پر کان نہ دھرے تو پھر وہ دوبارہ کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ اس واسطے اس دھوکے میں کبھی نہ آنا چاہیے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں ایک داعیہ رکھا ہے نیکی کی طرف بڑھنے کا اور گناہ سے بچنے کا. بس انسان کا کام یہ ہے کہ اس داعیے کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے. سستی ہوگی اور اس سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب سستی ہوتی ہے, تو سستی کا کوئی علاج نہیں, کوئی نسخہ نہیں ہے. کوئی چورن نہیں ہے جو کھلا دی جائے, کوئی گولی نہیں ہے جو کھلا کے اور سستی کو چستی میں تبدیل کر دیا جائے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے انسان کو, اس ہمت سے سستی کا مقابلہ کرے, اور مقابلہ جتنا جتنا کرتا جائے گا ہمت میں قوت پیدا ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو کوئی اور وظیفہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اس کا مقابلہ. حضرت والا نے فرمایا, حضرت حکیم المرفان خان میں قصہ اللہ تعالیٰ سے رو نے, اب بڑے کام کی بات فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, اندازہ لگائیے کون کہہ رہا ہے یہ, جس نے تصوف کے سارے کوچے چھانے. اور جو یہ فرماتے ہیں بھائی مجھے اور علوم سے تو مناسبت نہیں لیکن الحمدللہ تصوف سے بری مناسبت, حضرت یہ فرماتے ہیں وہ سارے کوچے چھاننے کے بعد فرمائے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی نیکی کرنے سے سستی پیدا ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس کام کو کرے, اور جب دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس داعیہ کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے اس میں پختگی آتی ہے, اور اسی سے وہ ترقی کرتا ہے. یہ ہے حاصل سارے تصوف کا, کیونکہ تصوف کا حاصل کیا ہے, تعلق مع اللہ, اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ ہمت کے استعمال سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں سستی آتی ہے نہیں ہوتا, تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی علاج, مجھے لکھ کرتے ہیں لوگ خط میں کہ صاحب فلا کام ہے سستی ہو جاتی ہے, کوئی وظیفہ بتائیں سستی دور ہونے کا, کوئی علاج بتائیں. یاد رکھو کوئی وظیفہ کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, تمہیں ہمت کا کی ایک ایسی طاقت دی ہے کہ اسی ہمت کی بدولت لوگ چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پہ پہنچ گئے, سمندر میں ڈال دی, کیا کچھ نہیں کر دیا, دریاؤں کو انسان نے اس ہمت کے ذریعے عبور کر لیا, پہاڑوں کو اس نے سر کر لیا, ایسے ایسے کرشمے اس نے دکھا دیے جو عقل میں نہیں آتے تھے, اسی ہمت کی بدولت. یہی ہمت اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی عطا فرمائی ہے, اس ہمت کو دین کے کام میں استعمال کر لو, اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لو, گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال کر لو, فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لیے استعمال کر لو. تو یہی علاج ہے, اس کے سوا کوئی وظیفہ نہیں, کوئی اور دوا نہیں کہ اس کو پلا دیا جائے. یہ وائز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رکھا ہے, الحمہ فجورہا و تقواہا, بس اور جو جو اس پر عمل کرتے جاؤ گے انشاءاللہ راستہ آسان ہوتا جائے گا, کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ جو آدمی ہمارے راستے میں چلتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے کی ہدایت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس وائز کی قدر کرو, یہی ساتھ ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں ایک وائز پیدا کر دیتے ہیں. وائز کے معنی نصیحت کرنے والا, جو دل میں خیال لاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو اور یہ کام اچھا نہیں ہے مت کرو. بس ہاں اتنی بات ہے کہ آواز سے نہیں آتی لیکن دل میں یہ خیال آتا ضرور ہے, اس کی قدر پہچان لو, اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لا الہ اگلی حدیث ہے, یہ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور یہ بھی مختصر سی حدیث ہے لیکن تقریباً اسی مضمون کی ہے جو پہلے عرض کیا. فرمایا اس میں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے، جہاد کرنے والا حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. یعنی جہاد کا لفظ عام طور سے استعمال ہوتا ہے کافروں کے ساتھ جنگ و قتال کے لیے، اور کوئی شک نہیں جو بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. لیکن اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس جہاد کے لیے بھی، اس جہاد کی مقبولیت کے لیے بھی پہلی بنیادی چیز جو ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے، نفسانی خواہشات سے لڑائی لڑے. اور جب تک یہ نفسانی خواہشات سے لڑائی نہیں لڑے گا اس وقت تک صحیح معنی میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرے. اور اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ سند اس کی کمزور ہے لیکن روایت میں خاصی مشہور ہے، کہ ایک مرتبہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کسی غزوے میں جہاد کے لیے. جہاد کے ختم ہونے کے بعد جب واپس تشریف لائے وطن، تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آ گئے. یعنی جو دشمن سے لڑائی لڑ رہے تھے یہ چھوٹا جہاد تھا، اور اب گھر میں آنے کے بعد اب بڑا جہاد ہے ہمارے سامنے. وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کا، نفس کے ساتھ، نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑائی لڑنا، اس کی طرف آ گئے. تو سند تو اس حدیث کی مضبوط نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے، اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اصل جو وہ جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اس کی کچھ شرائط ہے، ان شرائط کے تحت ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جہاد ایسا ہے کہ جنم روگ ہے، مرتے دم تک یہ جہاد کرنا ہے، یہ جہاد زندگی ہے جو ساری عمر جاری رہے گا، مرتے دم تک جاری رہے گا، اس سے کسی حال مفر نہیں کہ آدمی جہاد کرے اپنے نفس. اور یہی وجہ ہے بزرگوں نے فرمایا، آپ نے دیکھا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، تو 23 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، ان 23 سال میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ. جو پہلے 13 سال ہیں ان میں نہ جہاد کا حکم ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ قانون ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا مار رہا ہے تو پٹتے رہو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو. سینے پر پتھر کی سلے رکھی جا رہی ہے تو صبر کرو، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے تو صبر کرو، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو صبر کرو، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو صبر کرو، ہاتھ میں تلوار لینے کی اجازت ہی نہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلہ کرنے کی اجازت ہی نہیں 13 سال تک. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اس لیے اجازت نہیں کہ کمزور تھے مسلمان، تو کمزور ہونے کی وجہ سے جہاد کر نہیں سکتے تھے، اس واسطے جہاد کا حکم نہیں آیا. ارے بھائی کیا اتنا بھی کمزور تھے کہ دوسرا اگر دو مار رہا ہے تو ایک مار دیں جواب میں؟ اگر دوسرا دو مار رہا ہے تو کم از کم ایک تو مار ہی سکتے تھے. اور کیا اتنے کمزور تھے کہ میدان بدر میں بھی کیا تقابل تھا، 313 نہتے اور مقابل پہ 1000 مسلح سرما، ان کے مقابلے میں اگر دیکھو تو کمزور تو وہاں بھی تھے. لیکن درحقیقت بات یہ تھی 13 سال تک یہ جہاد نفس کرایا جا رہا تھا، جہاد نفس کرایا جا رہا تھا کہ اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کا ملکہ پیدا ہو اور اللہ جل جلالہ کے لیے زندہ رہنے کا جذبہ پیدا ہو، تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ ساتھی عادت پڑے. 13 سال تک اس بھٹی میں سلگایا گیا, اس بھٹی میں سلگایا گیا. اتنا ظلم, اتنا ظلم کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں. لیکن جواب میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ بھٹی میں تپایا جا رہا ہے, بھٹی میں تپایا جا رہا ہے, مجاہدے کی, مجاہدہ نفس کی بھٹی میں تپایا جا رہا ہے. جب اس مجاہدے میں پورے اتر گئے اور اس کی عادت بن گئی, مشق ہو گئی, تب مدینہ زندگی کا آغاز ہوا. وہاں جہاد بھی ہے, قانون بھی ہے, سیاست بھی ہے, سبھی کچھ. وہ اس لیے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کچھ لے, تو اس کے لیے عادی بنایا گیا 13 سال. تو اس لیے یہ جہاد جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ, اپنے نفس سے جہاد کرے, اصل مجاہد وہ ہے. یہ اس واسطے کہ یہ جہاد ساری عمر جاری رہنا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں صوفیاء کرام مجاہدہ. مجاہدے کے کیا معنی؟ مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ نفس انسان کا جس بات کا تقاضا کر رہا ہے اس کی مخالفت, اس کا نام ہے مجاہدہ. گناہ پر آمادہ کر رہا ہے, اس کی مخالفت کہ نہیں کروں گا. سستی ڈال رہا ہے, اس کی مخالفت کہ نہیں کروں گا. یہ مجاہدہ. اور یہ مجاہدہ کیے بغیر انسان منزل حاصل کرتا نہیں, قدم قدم پر اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بلکہ صوفیاء کرام اس کو اور آگے لے گئے ہیں کہ ایک مجاہدہ تو وہ ہے نا کہ بھائی مثلا نماز فرض ہے, دل میں سستی آ رہی ہے کہ نہ پڑھوں, تو اب اس سستی کا مقابلہ کر کے آدمی کھڑا ہو, یہ مجاہدہ ہے. گناہ کرنے کا دائرہ پیدا ہو رہا ہے, آدمی اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے نفسانی خواہش کو کچلتا ہے, تو یہ مجاہدہ ہے. لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اور ذرا آگے بڑھو کہ بعض مباح کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جو اصلا شرعاً جائز تھے, مباح تھے, لیکن اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ ان مباحات کی وجہ سے انسان کے دل میں گناہ کے دائرے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, مغلوب ہو جاتا ہے, تو مباح کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ مجاہدے کے لیے آدمی جو ہے وہ کیا کرے کہ کم کھائے, کم سوئے, کم باتیں کرے, لوگوں سے کم ملے, تقلیل طعام, تقلیل کلام, تقلیل منام, تقلیل اختلاط مال انام, لوگوں سے کم ملے. یہ 4 مجاہدے کراتے ہیں. یہ کیوں کراتے ہیں؟ حالانکہ بھائی کھانا اگر آدمی پورا پیٹ بھر کے کھائے تو کوئی گناہ تو نہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی سوئے 8-10 گھنٹے تو کوئی گناہ تو نہیں. لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, ذرا کم کرو. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جب آدمی اللہ کے لیے کچھ مباحات کو بھی چھوڑتا ہے, جائز کاموں کو بھی چھوڑتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے گناہوں کی خواہش کا مقابلہ کرنے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ مجاہدہ کیا چیز ہے؟ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ بھائی مباح کام کو بھی چھوڑ دو تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے جب حلال کیا تو کیوں چھوڑیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, ایک کتاب تھی ساتھ میں, کتاب کا ورق موڑ دیا ایسے کر کے, مڑیا, کہہ دو بھائی یہ ورق مڑا ہوا ہے, اس کو ذرا سیدھا کرو. وہ کتنا ہی سیدھا کرے نہیں ہوتا, ایک مطلب مڑ گیا تو سیدھا نہیں ہوتا. تو کہاں سے بتاؤ اس کے سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے ویسے سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا کبھی نہیں ہوگا. اس کو سیدھا اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کو دوسری طرف موڑ دو. دوسری طرف موڑ دو گے تو پھر سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے وہ مڑا ہوا ہے گناہوں کی طرف، کہ گناہ کے دائرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ مڑا ہوا گناہ کی طرف. اب اگر تم اس کو لانا چاہو کہ گناہ سے بچائیں اور مباح کی طرف آئیں تو یہ سیدھا نہیں ہوتا. اس کو سیدھا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ مخالف تم سے موڑو، کہ تو تو کہتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، میں تجھ سے جائز کام بھی نہیں کراؤں گا. تو جب جائز کام بھی تھوڑے سے چھڑوائے گا تو پھر رستہ رستہ اعتدال پر آ جائے گا کہ مباح کام کی حد تک تو ٹھیک ہے اور گناہ کو چھوڑ دے گا. عربی کیونکہ مسئلہ ہے کہ خود ہو بل موت حتا یرزا بالحما، کہ کسی جب کسی کو کسی بات کی طرف لانا ہو تو پہلے موت سے شروع کرو، موت سے شروع کرو تو بخار پہ راضی ہو جائے گا. پہلے اس کو کہو کہ تجھے موت آنے والی ہے تو موت سے گھبرا کے آخر میں بخار پہ راضی ہو جائے گا. تو اس کو گناہ سے جب چھڑوانا ہو تو تھوڑے سے مباحات بھی ترک کرانے پڑتے ہیں، اور مباحات کے ترک کرانے سے پھر آخر میں جا کر اعتدال پر آ جاتا ہے. اس کا نام ہے مجاہدہ. تو حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا چار چیزیں بتائیں اور یہ بڑی مجرب چیزیں ہیں. تقلیل کلام، بات کم کرو. یہ جو ہر وقت زبان چل رہی ہے نا کینچی کی طرح، صبح سے لے کے شام تک رکتی نہیں، جھوٹ اس میں اور غیبت اس میں اور خدا جانے کیا کیا بلائیں اس میں ہیں، تو اس زبان کو ذرا لگام دو. اور اس کی حد یہ ہے کہ بھائی یہ طے کرو کہ بس ضرورت کے وقت بولوں گا، کچھ ایسے مشق کرو کہ ضرورت کے وقت بولوں گا، بلا وجہ گفتگو نہیں کروں. کچھ ایسے تک یہ مشق کرو تو وہی موت پیش کرو تو بخار پر راضی ہوگی. یعنی جب اس سے کہو گے کہ تجھے بولنا ہی نہیں تو اب کم بولنا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ وہ اس پر راضی ہو جائے گی کہ چلو بھائی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں اور جائز کاموں کی حد تک محدود رہیں. تخلیل کلام، یہ جو فضول کی، جب کوئی آدمی جاتا تھا نا اپنی اصلاح کرانے کے لیے کسی شیخ کے پاس، تو اس کو یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ کے پاس اصلاح کرانے کے لیے جائے تو وہ کوئی وظیفے بتا دیتا ہے اور وہ وظیفے پڑھے جاؤ اور معمولات کیے جاؤ. یہ معمولات اور وظائف جو ہیں یہ دو ثانوی چیزیں، قوت ہے بے شک لیکن ثانوی چیزیں. اصل چیز جو ہوتی تھی وہ یہ کہ مشق کرانے کے لیے اس کو پابند کیا جاتا ہے، بھائی فضول باتوں سے رکو، فضول کلام سے رکو، فضول گوئی. یہ فضول کی مجلسیں، فضول کے اوقات برباد کرنے والے کام، فضول باتیں، ان سے رکو. حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمتہ اللہ علیہ، نہیں استغفر اللہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے اور بڑے نازک مزاج بزرگ تھے، تو دہلی میں تھے. تو ان کے پاس دو طالب علم آئے بلخ سے، یعنی افغانستان سے چل کے حضرت کے پاس شورت سن کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے بیعت کرنے کے لیے، ان سے اصلاح کرانے کے لیے آئے. جب پہنچے مسجد میں تو نماز کا وقت تھا، تو سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہاؤس پہ جا کے وضو کرنے لگے. وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا، بھائی یہ جو ہاؤس ہے یہ کتنا بڑا ہوگا، ہمارا بڑا ہے یا وہ بلخ والا یا یہ بڑا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ جی وہ ہمارا جو بلخ میں ہاؤس ہے وہ زیادہ بڑا ہے. اس دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں وہ اتنا بڑا نہیں، یہ زیادہ بڑا ہے. اس کے اوپر کافی لمبی چوڑی ان کے درمیان بحث ہوتی ہے. حضرت خواجہ نظام حضرت وہ سن رہے تھے یہ سب گفتگو. آنے کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت بلخ سے آئے ہیں. بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ جی ہم تو آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اصلاح کرانے کے لیے. اگر اچھا بھائی بیعت کرنے کے لیے آئے جی، تو یہ کچھ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ یہ ہاؤس بڑا ہے یا بلخ کا بڑا ہے؟ کچھ فیصلہ ہوا؟ اب وہ بڑے شرمندہ کے جی کہا کہ نہیں جب فیصلہ نہیں ہوا تو ایسا کرو کہ پہلے اس مسئلے کا تصفیہ کرو کہ یہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے، یہ تصفیہ کر کے آؤ اور جا کے ناپو، پہلے اس کو بھی ناپو اور بلخ کا جو ہے نا حوض ہے اس کو جا کے ناپو، پیمائش کر کے اور ایک مسئلے کا تصفیہ کر لو کہ کون سا بڑا ہے، اس کے بعد آنا ہمارے پاس۔ آپ جناب بڑے کہا کہ نہیں اس وقت تک نہیں کروں گا بحث جب تک کہ یہ کام نہیں کرے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اس عمل سے دو باتیں واضح ہوئی، ایک تو یہ کہ فضول کام میں مبتلا ہو، اگر پتہ لگ گیا کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے کیا اس سے دنیا کا فائدہ، کیا آخرت کا نفع، فضول کام میں مبتلا، فضول گوئی میں۔ دوسرے یہ کہ تحقیق کی عادت نہیں، بے تحقیق بات کرتے ہو، نہ اس کو ناپا نہ اس کو ناپا اور ویسے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے، تو بے تحقیق بات کرنے کی عادت ہے اور فضول گوئی کی عادت ہے، اور جب تک یہ عادت نہیں چھٹے گی اس وقت تک اس میرے سے بحث کرنے سے نفع نہیں ہوگا۔ لہذا جاؤ پہلے وہاں اس کو ناپو پھر آنا۔ تو یہ آئے تھے بحث کرنے کے لیے، نہ وظیفہ سکھایا نہ کوئی معمول بتایا، لیکن ساری عمر کے لیے ایسا سبق دے دیا کہ انشاءاللہ زبان اب کسی فضول بات میں مبتلا نہیں ہو۔ یہ ہوتا تھا طریقہ اصلاح کا طریقہ، کہ پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ فضول مقام فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ میرے والد ماجد قسم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے درجات بیان فرمائے، وہ جب سب سے پہلے حضرت حکیم الامت بڑا تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دل تو بہت چاہتا ہے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا، لیکن میں کمزور بہت ہوں، ہمت بھی کمزور اور جسمانی طور پر بھی کمزور، اس واسطے مجھ سے کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا تو کیا دین کا راستہ صرف اقویاء کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں؟ دین اللہ تعالیٰ نے صرف مضبوط لوگوں کے لیے بنایا، کمزور لوگوں کے لیے نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین مضبوط لوگوں کے لیے بنایا، کمزور کے لیے بنایا، تو پھر ڈرنے کی کیا بات؟ ہم آپ کو ایسا راستہ بتائیں گے کہ اس میں آپ کو کچھ زیادہ طاقت کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ چنانچہ جب راستہ بتایا تو کیا کہ نہ معمولات بتائے کہ صاحب یہ وظیفہ پڑھو یہ پڑھو، پہلے یہ فرمایا کہ بس تین چیزوں کا اہتمام، نمبر ایک فرائض و واجبات کی ادائیگی، اور نمبر دو اتباع سنت کا حتی الامکان اہتمام، نمبر تین فضولیات سے اجتناب، فضولیات سے اجتناب، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمایا بس یہ تین کام، اس کے بعد اگر کوئی ہمت ہو طاقت ہو تو بھائی تھوڑے سے معمولات ہی بتا دیے کہ اگر پڑھنا چاہو تو یہی پڑھ لینا، اس میں بھی جتنی تمہاری ہمت ہو، جتنا تمہارے پاس وقت ہو، جتنی فرصت ہو اتنا وقت بتا دیتے، اتنا بتا دیتا۔ باقی تو پہلا سبق فضول مشاغل اور فضول باتوں سے اجتناب، یہ ہے سب سے پہلا سبق۔ یہ جو زبان ہر وقت لگی ہوئی ہے فضول کاموں سے، اس سے بچانا قلت کلام کا حاصل ہے، تقلیل کلام، تو کم بولو ضرورت کے وقت بولو، بس یہ پہلا مجاہدہ تقلیل کلام۔ دوسرا مجاہدہ تقلیل طعام، کھانا کم، پہلے زمانے میں کھانا کم کرنے کا بڑا زبردست معاملہ ہوتا تھا، صوفیاء کرام کے بعد جب جاتے تھے تو تقلیل طعام میں بڑے زبردست مجاہدے کرائے جاتے تھے، اور اس میں کئی کئی وقت کا کھانا ہی چھوڑ دیا، کھانا کھایا تو ایسا کھایا بد مزہ بے ذائقہ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت بڑا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھانے کے معاملے میں اس مجاہدے کی کا وقت نہیں رہا، کیوں؟ اس واسطے کہ اب قوا ہو گئے کمزور، اس واسطے اگر وہ چھوڑ دو گے تو بدن ہو جائے گا کمزور، اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر پاؤ گے. لہذا تقلیل طعام کی حد حضرت نے یہ بتا دی کہ کھاؤ ضرور, لیکن ہر انسان کو کھانا کھاتے وقت ایک مرحلہ ایسا آتا ہے.